رمضان میں ہی ہوئے، یہ بھی رمضان کی مجلس سے مل گئی. ملفوظات، ملفوظات کا مطلب ہے کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لوگ بیٹھے رہتے تھے ایسے ہی، تو مجلس نہیں ہو رہی ہوتی تھی، لیکن بیٹھے ہوئے چونکہ دین کی باتیں ہی رہتی ہیں تو جو باتیں آتی تھیں وہ جو ہیں ان کی خدام نقل فرما لیا کرتے تھے. اس میں بڑے علوم ہوتے تھے، بہت کام کی بات ہوتی تھی. چل ہی رہا ہے، یکم شعبان ہے، یہ تو میں سمجھا کہ رمضان 30 رمضان ہے نا، کچھ سوال والا ہے تو بولو، کسی کو کچھ سوال کرنا ہے کیا؟
سونے پہ تو 2.5% ہوتی ہے، اس کی قیمت معلوم کرتی مقدار میں ہو
جی،
اور کیش پہ،
کیش میں دیں،
کیش
پہ بھی 2.5%
ہے، کیش کرنے پڑا
تو اس کا بھی 2.5%. جو بھی زکات کا مال ہوگا، سونا اور چاندی اور پیسہ،
ایک سال تک پڑا رہے؟
نہیں نہیں نہیں، وہ تو حج، وہ تو زکات فرض ہونے کے لیے ایک سال تک پڑا رہنا ہے. ایک مرتبہ ہو گیا ویسا تو پھر ہر سال کے لیے ایک سال تک پڑا رہنا نہیں رہتا ہے. وہ تو سال کے آخر میں جب آپ زکات دے رہے ہیں، اس وقت جو پیسہ آپ کے پاس ہوگا، چاہے وہ ایک دن پہلے آیا ہو، اس پہ بھی زکات دینی پڑے گی.
یہ ستر انسان کا جو ہے نا، وہ بیلی بٹن سے اوپر سے لے کر گھٹنے کور ہونا چاہیے. تو سوال میرا یہ ہے کہ فرض کیا آدمی غسل کیا تو باہر نکلا، شلوار پہن کر تو بنیان یا اس کے اوپر کرتا جو ہے باہر تھا لٹکا ہوا، تو وہ شلوار تو جنرلی جو ہے نا آدمی بیلی بٹن سے نیچے باندھتا ہے، تو باہر نکلا تو وہ تو کور نہیں ہوا، تو اس کا وضو برقرار رہا؟ غسل خانے
وضو کے ٹوٹنے سے بیلی بٹن کے دکھنے کے کیا تعلق ہے؟ ریاؤلے
نہیں، ستر چونکہ وہ کور نہیں رہا،
ستر نہیں رہا تو کیا ستر کا کھلنا ناقض وضو ہے کیا؟ وضو توڑتا ہے کیا؟
یہ پوچھ رہا ہوں نا.
نہیں 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 توڑتا، پورے ننگے بھی آئے تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ پہنا ہی نہیں اور آ گیا تو وہ تو تھوڑی ٹوٹے گا، نہ اس کا ٹوٹے گا نہ دوسروں کا جنہوں نے دیکھا ہوگا ٹوٹے گا. ستر جو ہے نا وہ فرائض میں سے ہے اسلام کے الگ، اس کا وضو ٹوٹنے نہیں ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ستر یہ ہے کہ آپ ناف سے لے کے گھٹنے تک کور کریں گے، اس کا کھولنا صحیح نہیں ہے دوسروں کے سامنے، ٹھیک ہے. وضو ٹوٹنا نہیں ٹوٹنے کا نہیں، الوضو مما خرج، انسان کے اندر سے جو ناپاکی خارج ہوتی ہے اس سے وضو ہوتا ہے، یہ وضو کا اصول ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضگیہ آدمی نے اگر وہ گھر میں ہے اور
نیکر پہ پھر رہا ہے
تو وضو کرے،
کیوں کرے؟
نہیں، وضو کر کے پھر بعد میں کپڑے پہن لے.
ہاں ہاں کر سکتا ہے، اور نہیں کرنا چاہیے لیکن کر سکتا ہے.
غلطی سے پرائیویٹ پائپ نکا جائے تو ابھی وہ وضو نہیں ٹوٹتا،
نہیں ٹوٹتا.
سر ایک بات پوچھنی تھی، خلوہ اور اعتکاف میں ڈفرنس کیا رہتا ہے؟
اعتکاف عبادت ہے، خلوہ جو ہے نا ایک علاج ہے، عبادت نہیں ہے. اگر علاج کیا جائے اس میں تو علاج ہوتا، ہونے تو نہیں.
کس طرح کا
مطلب؟ خلوہ تو ایک جنرل کام ہے، آپ تنہائی میں رہنا چاہ رہے ہیں، آپ گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ جنگل میں بھی رہ سکتے ہیں. اعتکاف تو نہیں ہوتا نا ویسا، اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، اعتکاف عبادت ہے. یہ پڑھو. اچھا چلو، ملفوظات میں سے پڑھیں کچھ. ایک سب انسپکٹر صاحب کا خط آیا تھا کہ کافر سے سود لینا کیوں حرام ہے؟ میں نے جواب لکھا کہ کافر عورت سے زنا کرنا کیوں حرام ہے؟ ایک شخص ملے جو ایل ایل بی او ہو گئے تھے مگر رہے بی، مطلب خالی بی کی بی رہ گئے تھے. پھر لطیفے کے طور پر فرمایا، پوچھنے لگے کہ نماز 5 ہی وقت کی کیوں فرض ہوئی؟ میں نے کہا آپ کی ناک سامنے ہی کیوں لگی ہوئی ہے؟ خدا کے کارخانے ہیں، ایک تکبیر دوسرا تشریح. تکمینی کی حکمتیں تم بتلا دو، تشریح کی ہم بتلا دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اسرار الہی پر مطلع ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مولویوں سے پوچھا کریں کہ یہ حکم اس طرح کیوں ہے. ان کے ذمے صرف احکام کا بتانا ہے، وجہ بتانا نہیں ہے. دوسرے بہت سی باتیں خود ان کو بھی معلوم نہیں. اگر کوئی طریقہ اسرار پر مطلع ہونے کا ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ احکام پر بلا چومو چرا عمل شروع کر دیں. اللہ کیا کہوں، اس سے قرب باری تعالیٰ کا ہوگا اور نورانیت ہوگی، اور قرب نور ہی سے انکشاف ہوتا ہے. قرب نور ہی سے انکشاف ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ ہم بادشاہ کے مخفی خزانوں پر مطلع ہوں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ ہمیں اپنے خزانوں کی اطلاع دو. اطاعت کرنے سے قرب میں ترقی ہوگی، حتیٰ کہ اس کی نوبت بھی آ جائے گی کہ ایک روز بادشاہ خوش ہو کر خود ان پر مطلع کر دے. خود ہی کو چھوڑو فنا ہو جاؤ، خود ہی کو چھوڑو فنا ہو جاؤ، خود ہی کو چھوڑو فنا ہو جاؤ کا مطلب ہوتا ہے اپنی رائے کو چھوڑ دینا، اپنے ارادے کو چھوڑ دینا. عمل میں ارادے کو مراد نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کو، اپنے رائے کو، جو اپنے شریعت کے خلاف میں آدمی اپنی چلاتا ہے اس کے بارے میں ہے. کسی بھی چیز میں اپنی رائے نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے خود ہی کو چھوڑ دینا. جس کو بھی اطلاع ہوئی ہے اللہ کے رازوں پر اسی صورت سے ہوئی ہے، مگر اطاعت سے بھی اسرار پر مطلع ہونا مقصود نہ ہونا چاہیے، ورنہ اسی روز نکال دیے جاؤ گے. بلکہ مقصود اطاعت سے صرف قرب رضا باری ہو، کبھی راضی ہوں گے تو مطلع فرما دیں گے، مگر ان کے ذمے نہیں ہے کہ مطلع فرما ہی دیں. خزائن پر اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ یہ خوش آمد اسی لیے کرتا ہے کہ خزائن پر مطلع ہو جائے تو فوراً نکلوا دیا جائے گا. اسی طرح حق تعالیٰ چونکہ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اگر اس شخص کی نیت محض اسرار پر اطلاع کی ہوگی تو اسی روز یہ شخص نکال دیا جائے گا. اب اس میں یہ لوگ غلو یہاں تک کرتے ہیں کہ ان مسالے اور حکم کو مدار احکام خیال کرتے ہیں، حکم مسالے اور حکم کو مدار احکام خیال کرتے ہیں. مصلحت جو ہے نا حکم کی بیس نہیں ہوتی، حکم کی وجہ اللہ کا حکم ہے، اس میں جو مصلحت ہے وہ مصلحت تو کسی اور ذریعے سے بھی اگر آدمی حاصل کر لیتے کہ حکم ختم ہو جائے گا کیا نہیں ہوتا نا، وہ بتا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر وہ اسرار اور حکم نہ ہوتے تو یہ حکم بھی نہ ہوتا، اور عمل یہ رکھتے ہیں کہ ان کی تحصیل اگر دوسرے طریقے سے ہو جائے تو اس کو بجائے احکام قرار دیں. مثلا نماز جماعت کے ان کے نزدیک اس سے مقصود اتفاق ہے، اگر اتفاق دوسرے طریقے سے حاصل ہو جائے تو نماز جماعت کو ترک کر دیں. تم بھی اس بارے میں ایک عجیب و غریب تصنیف حضرت والا کی موجود ہے، جس میں تبرعاً کچھ احکام شرع کے اسرار و مصالح بیان کے، احکام شرع کے اسرار و مصالح بیان کیے ہیں، اس کا دیکھ لینا کافی ہے. عجیب کتاب ہے، اس کا نام المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ ہے، اس کا ایک حصہ چھپ بھی چکا ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ کسی کو عبادت بدنی کا ثواب پہنچانا اچھا ہے یا عبادت مالی کا؟ پیسے دے دیے کیا کہے کو تو مجلس تو سن لے، بیٹھے میں جانا ہے کیا کہے کو جاتا، گھر والی سے ملنا ہے سر. اتوار کا دن ہے نا، وہ تو سوچتے ہیں کہ گھر میں ٹائم نہیں نہیں دیکھنے کی ملنے کی تو اجازت ہے نا، پورا مل جانے کی نہیں ہے. اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ کسی کو عبادت بدنی کا ثواب پہنچانا اچھا ہے یا عبادت مالی کا؟ عبادت بدنی کا مطلب نماز پڑھی دو رکعت پہنچا دیا کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. اور عبادت بدنی کے اندر جو ہے نا تلاوت کر کے ثواب بخشنا بھی آتا ہے، مال کے اندر مال دینا ہوتا ہے. جواب دیا کہ عبادت مالی کا ثواب پہنچنا اہل حق کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس لیے افضل ہے. کیونکہ عبادت بدنی میں نماز وغیرہ میں، نماز روزے میں تو شبہ ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ میں تو شبہ نہیں، البتہ نماز اور روزے میں مطلب اختلاف پایا جاتا ہے، روزہ کسی اور کی طرف سے رکھ کے ثواب بخش دیا، نماز کسی اور کے لیے پڑھ کے بخش، نماز پڑھ کے بخش دی کسی کو
اور
دوسرا اس میں نفع متعدی ہے، تیسرے عبادات عبادت مالی فرائض میں نہیں کرنا، نہیں کر سکتے، فرض نمازوں میں فرض روزوں میں نہیں کر سکتے، تیسرے عبادت مالی نفس پر گرانی زیادہ ہوتی ہے، اور عبادت بدنی کا ثواب دوسرے کو پہنچنے کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، ہمارے پاس ہو جاتا. ایک صاحب نے پوچھا کہ غیر مسلم محتاج کو دینا جائز ہے صدقہ وغیرہ؟ فرمایا جائز ہے مگر صدقہ تو واجبہ جائز نہیں ہے، جیسے زکات عشر اور نظر وغیرہ کے پیسے نہیں دے سکتے غیر مسلم کو. نفل صدقات میں نہیں، وہ حاجت کے اعتبار سے ہے، اگر بھی بھوکا مر رہا ہے غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو نہیں دیا، اور جو ابھی بھوکا نہیں مر رہا لیکن ضرورت مند ہے مسلمان ہے اس کو دے دیا، ایسے وقت تھوڑے ثواب زیادہ ہوں گا، اس کی جان بچانا ہے.
جیسے چیریٹی مسلم کنٹری میں نان مسلم کنٹری میں جب غریب بچوں کو دیتے ہیں نا، مسلم ہو یا نان مسلم ہو اس کے اندر پتہ نہیں چلتا،
اس میں تو صرف مسلم ہی کو دیں، آپ کو غیر مسلم دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ آپ کے پاس اتنی ہے کہ ان کو بھی دیں ان کو بھی دیں. اگر وہیں جائیں دور تک جاتے ہیں آپ ایسے عام چیریٹی کے طور پر، تو پھر صرف مسلمانوں کو ہی دینا چاہیے، غیر مسلموں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم کو یہاں جو کوئی ضرورت سامنے پیش آ جائے، کسی کی بھوکا ہے پیاسا ہے ننگا ہے کپڑے پہنانے کی ضرورت ہے، ویسا دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی پوری دنیا میں مسلمان کم ہیں جو خدمت کرنے کے لیے آپ کو کیا آپ غیروں کو دیتے بیٹھے. ایک مرید کا خط آیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ میرے سامنے ایک شخص نے حضرت کو برا کہا، یعنی حضرت ان کے پیر کو، میں اس سے لڑا جھگڑا اور اس کو خوب برا بھلا کہا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس شخص کی اصلاح کے واسطے دعا فرما دیجیے. اس پر حضرت نے جواب لکھا تھا کہ تمہیں اس کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مرشد کو برا کہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روک دے، جواب دیا آپ نے کہ اس کو روک دے کہ میرے سامنے ایسا تذکرہ مت کرو، مجھ کو صدمہ ہوتا ہے، پھر اس کی ہمت انشاءاللہ نہ ہوگی، اور اگر صبر نہ ہو سکے اور پوری قدرت ہو اور کسی مفسدے کا اندیشہ نہ ہو تو اسی وقت بحفظ حد شرعی جوتے سے ٹھیک کرے. اور اگر قدرت نہ ہو روکنے سے نہ رکے تو وہاں سے چلا جائے. اور یہ آیت سے ثابت ہے، وقت نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره. ایک یہودی کے پاس حضرت علی نے اپنے زمانے خلافت میں اپنی زرہ دیکھی، حضرت علی نے اپنے زمانے خلافت میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ دیکھی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو میری زرہ ہے، زرہ لوہے کے کرتے کو. اس نے کہا کہ میری ہے. چنانچہ قاضی شریح کے یہاں مقدمہ گیا، اس زمانے کے قاضی جو تھے وہ شریح تھے، انہوں نے حضرت علی سے گواہ مانگے، آپ کہہ رہے ہیں میری ہے تو ثبوت دو بھائی. آپ نے ایک تو امام حسن کو اور دوسرے اپنے غلام آزاد کردہ کو پیش کیا، ایک غلام تھا آزاد کیا ہوا جو پہچانتا تھا کہ حضرت کی ہے، اور حضرت حسن جو بیٹے ہیں ان کو پیش کیا. قاضی صاحب نے کہا کہ حسن کی گواہی تو اس لیے مقبول نہیں کہ وہ آپ کے لڑکے ہیں، کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بولتے نا. نہیں نہیں ایک اور چیز ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو وہ ہے، تو امام بیٹے کی گواہی مقبول نہیں اس لیے آپ کے لڑکے ہیں. رہ گئی ایک شہادت تو وہ نصاب شہادت نہیں ہے، شہادت میں دو آدمی ہونا پڑتا ہے نا. اور قاضی صاحب نے فیصلہ یہودی کے موافق کر دیا. باوجود اس کے حضرت علی جب وہاں سے نکلے تو ہنسی خوشی نکلے، جب نکلے حضرت علی تو ہنسی خوشی نکلے، ان کے فیصلے پر ذرا بھی ناگواری کے آثار چہرے پر نہ تھے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بجبی تک نہ ہوئے. اس پر یہودی نے کہا کہ بے شک جس شخص کی ان کو یہ تعلیم ہے وہ بے شک نبی ہیں، یعنی ایسے خلاف فیصلہ ہونے پر جبکہ وہی امیر المومنین ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, اصول کے اعتبار سے نہیں پڑا تو ان کو کوئی گواہ ناگواری بھی نہیں ہوئی, اور ایسا یعنی آدمی کو کمپلیٹ کرنا تربیت کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے, مزاج کے اعتبار سے, جس شخص کی ان کو یہ تعلیم ہے وہ بے شک نبی ہے اور فوراً ایمان لے آیا. قاضی شریح یہ حضرت عمر کے انتخاب سے قاضی ہوئے تھے. وہ کدھر چلا گیا؟ سو گیا کیا جا کے؟ اچھا یہ ہے, میں بولوں کدھر نہیں دکھ رہے آج, دولے شاہ, دلنے والے شاہ, اچھا خاموش بھی ہے, کیسی ہے طبیعت, جاتی ڈاؤن ہے؟ اچھا ہاں بتا رہے تھے آپ کل بھی. قاضی شریح حضرت عمر کے انتخاب سے قاضی ہوئے تھے. حضرت عمر میں مردم شناسی کا مادہ اعلیٰ درجے کا تھا. قاضی شریح کی ذکاوت دیکھیے. ایک دفعہ کا قصہ ہے, ایک شخص نے دوسرے شخص پر دعویٰ کیا کہ میں نے اس شخص کو مبلغ 1000 روپے فلاں جگہ امانتاً سپرد کیے تھے. اب یہ مکرتا ہے اور انکار کرتا ہے. ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ آدمی کو 1000 درہم رکھائے تھے اس کے پاس اور فلاں جگہ دیے تھے, اب وہ انکار کرتا ہے. قاضی صاحب نے اس سے پوچھا, اس نے کہا جھوٹ ہے. مدعی سے کہا کہ اس جگہ کو ہاتھ تو لگاؤ, وہ چلا گیا اور مدعا والے کو وہیں بٹھا لیا. مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اور مدعا والے جس پر دعویٰ کیا گیا کہ اس یہ آدمی انکار کر رہا, بلکہ جو انکار کر رہا تھا اس کو بٹھا لیا, اور جو دعویٰ کرنے والا تھا جہاں اپنے پیسے اس کے حوالے کیے تھے نا وہاں جا کے ہاتھ لگا کے آ. تھوڑی دیر میں اچانک اس سے پوچھا کہ ابھی تو وہ اس جگہ نہ پہنچا ہوگا. تھوڑی دیر میں اچانک پوچھا اس آدمی سے کہ ابھی وہ اس جگہ نہ پہنچا ہوگا. وہ کہتا جی ابھی نہیں. یہ سن کر قاضی شریح نے مدعا علیہ سے کہا کہ تم کیا جانو اس جگہ کو جب تم معاملے سے منکر ہو, اور جب تم کو وہ جگہ معلوم ہے تو ضرور تمہارے ساتھ روپے کا معاملہ ہوا ہے جس کا تم انکار کرتے ہو. سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مدعا علیہ نے اقرار کر لیا اور آپ نے اس پر ڈگری کر دی. اکثر لوگوں کے عقائد بدعات میں بہت خراب ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ ان کے عقیدے میں یہ جمع ہوا ہے کہ بزرگ لوگ اللہ میاں کے کام میں سہارا لگاتے ہیں. ایک تعزیے میں عرضی اولاد کے بارے میں لٹکی ہوئی تھی کہ امام, اے امام حسین مجھ کو لڑکا دے دیجیے. جو تعزیہ اٹھتا ہے نا اس کے اوپر عرضیاں لگاتے ہیں لوگ, بہت کامن ہے. اور اس کے ساتھ ایک پتلا بھی بنا کر اس میں رکھا تھا, گویا نمونہ بتلایا تھا کہ لڑکا ایسا ہو. یہ تو ایک جاہل عورت کا کام تھا, مگر تعجب ہے کہ ایک مقام پر ایک تحصیلدار صاحب نے عرضی لٹکائی تھی کہ اے امام حسین لڑکا دے دیجئے. ایک ظریف اس کے نیچے لکھائے کہ تمہارے یہ بیوی بانج ہے, اسے ہرگز اولاد نہ ہوگی جب تک دوسرا نکاح نہ کرو گے. امام حسین کی اور شیخ سعدی کا یہ شعر لکھ دیا, زمین شور سنبل بر نیارت در تخم عمل ضائع مگر دان, اور نیچے لکھ دیا راقم امام حسین. چلیے امام حسین کو لٹکا کے آئے تھے نا. اسی طرح 11ویں شریف میں عقیدہ ہے, سمجھے قصہ, وہ جو قصہ تھا بلکہ سمجھ میں آیا کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا, نہیں تو ہنستا تھا ضرور.
شیر کا مطلب
نہیں, شیر کو چھوڑ دے, قصہ تو سمجھ میں آیا نا. قصہ یہ ہوا کہ ایک رافضی نے امام حسین کی جو تعزیت ہوتی ہے نا, تعزیت جو اٹھاتے ہیں, اس سے درخواست دے دی کہ مجھے لڑکا دے دیجئے امام حسین سے. تو دوسرے صاحب جو ہے, انہوں نے لکھا تمہاری بیوی بانجھ ہے, دوسرا نکاح کرو, اس کے نیچے لکھ دیا راقم امام حسین, کیونکہ امام حسین کو لکھا تھا نا انہوں نے چٹھی, امام حسین کی طرف سے رخہ لکھ دیا. اسی طرح 11ویں شریف میں عقیدہ ہے, واقعات بتاتے ہیں کہ نہایت فاسدہ ہے, فاسدہ عقیدے ہیں. ایک جگہ دو طالب علموں میں بحث ہو رہی تھی. ایک تو یہ کہتے تھے کہ بڑے پیر کی نیاز دلاتے ہیں, یہ اضافہ محض لفظوں میں ہے, باقی نیت ان کی اس میں یہ ہوتی ہے کہ نیاز تو اللہ کی ہے, اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے. دوسرے کہتے تھے کہ نہیں, عقیدے میں بھی بزرگوں ہی کے نام کی نیاز ہوتی ہے, یہی قصہ ہو رہا تھا. اتفاق سے ایک بڑھیا آ گئی اور کہا بڑے پیر کی نیاز دے دو. جو شخص کہہ رہے تھے کہ عقیدے میں بھی بزرگوں کی نیاز دی جاتی ہے, انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ یوں کروں کہ نیاز تو اللہ تعالیٰ کی دوں اور ثواب پہنچاؤں بڑے پیر کو. تو بڑھیا کہتی ہے نہیں نہیں, اللہ میاں کی نیاز تو میں الگ دلواؤں گی, یہ تو بڑے پیر کی نیاز ہے. جب انہوں نے اپنے مقابل سے کہا دیکھیے آپ کی بڑھیا آپ کی تعویل کی کس تصریح سے ابطال کر رہی ہے جس میں خلاف کی گنجائش ہی نہیں, عوام کے عقیدے کی کچھ مت پوچھو اور زیادہ عوام الناس ہی ہیں, اب جو ذرا کلام کرے وہ وہابی ہے. مولوی غوث علی شاہ صاحب کی حکایت سنیے کہ کسی نے گیارہویں میں ان کی دعوت کی اور فاتحہ میں بزرگوں کی لمبی فہرست پڑھنی شروع کر دی. مولوی صاحب تھے ظریف, کہتے ہیں کہ میاں ہمارے نام تو لو, بغیر ہمارے ان کو کچھ بھی نہ پہنچے گا. ہمارے نام تو لو, ہمارے بغیر ان کو کچھ بھی نہیں پہنچے گا, یعنی جب تک ہم نہ کھا لیں تب تک ان کو ثواب کہاں سے پہنچے گا, وہ تو ہمارے محتاج ہیں. ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے نقل کرتے تھے کہ ایک عورت ان کو فاتحہ کے لیے بلا کر لے گئی, کھانا تو تھا ہی اس کے ساتھ افیون چانڈ حقہ وغیرہ بھی تھا. جب فاتحہ پڑھنی شروع کی تو اس عورت نے کہا کہ میاں نیچے کو مت دیکھنا, مگر طالب علم تھا شوق, نیچے جو دیکھا تو وہ عورت ننگی. وہ خفا ہوئی کہ ہم نے تو منع کیا تھا. آخر وجہ پوچھی تو کہا کہ جیسے مردے کو اور چیزوں سے رغبت تھی اس سے بھی رغبت تھی. کیا حد ہے اس کی, کیا حد ہے اس زیادتی کی. ایک سب انسپکٹر بیان کرتے تھے کہ میرے یہاں تھانے میں ریپیٹ ہوئی کہ میری فاتحہ کوئی چورا لے گیا ہے, کسی نے لگوایا کہ میری فاتحہ چوری ہو گئی. چنانچہ میں تحقیقات کو گیا, معلوم ہوا کہ ایک نلکی میں پیر جی نے فاتحہ بند کر کے دی تھی اور روئی کی ڈانٹ لگا دی تھی کہ جب فاتحہ دینا ہو تو اس نلکی کو کھول کر کھانے پہ جھاڑ دیا کرو, سال بھر کے بعد وہ بدل جاتی تھی. ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فاتحہ وغیرہ کو احتیاط سے کرے, جواب میں فرمایا کہ بدو قیود کے کریں. اور ایک بات اور قابل غور ہے کہ کھانا سامنے لا کر جو فاتحہ دیتے ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے, کیونکہ کسی چیز کا ثواب ملنے کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے عمل کریں کہ اس کا ثواب اپنے کو ملے, اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو ثواب مجھ کو ملا ہے وہ فلاں کو پہنچائیے. اس بنا پر سیدھا صورت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے کھانا مستحقین کو دے دیں کہ ثواب اس کا اپنے کو ہو جائے, پھر دعا کریں کہ اللہ میاں دوسرے کی طرف اس کو منتقل فرمائے. فرمایا میں تو اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج کل داڑھی اور اونچے پائچے اور تسبیح کے بزرگ بہت ہیں, اخلاق کے بزرگوں کا پتہ نہیں ہے, اخلاقی بزرگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. مطلب اخلاق اچھے ہوں یہ نہیں ہے بات, داڑیاں بہت آ گئی ماشاء اللہ, پائچے اچھے ہو گئے اونچے, اور جناب تسبیح ہاتھوں میں آ گئی, اصل تو اخلاقیات ہیں. مطلب یہ بھی ضروریات ہیں, اخلاق اس سے زیادہ ضروری, وہ تو فرائض میں سے ہیں, ہزاروں میں کہیں ایک آدھ ہوتا ہے. فرمایا جو شخص اپنی اصلاح کی طرف خود توجہ نہ کرے اس کی اصلاح بزرگ سے تو کیا نبی سے بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ابو طالب باوجود کے مخالف بھی نہ تھے مگر پھر بھی بے توجہی سے ہدایت نہ ہوئی. اگر توجہ اور خواستگاری ہو تو بزرگ تو بڑی چیز ہیں, جانوروں سے بھی اصلاح ہو جاتی ہے. اگر توجہ ہو تو بزرگ تو بڑی چیز ہے, جانور سے بھی اصلاح ہو جاتی ہے. فرمایا میں بہت دنوں سے تجربہ کر رہا ہوں, مجھے تو ایسا ہی ثابت ہوا ہے. فرمایا اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ تقریر تحریر رفتار گفتار نشست و برخاست ایسی ہو کہ پڑھنے والے دیکھنے والے سننے والے کو ذرا الجھن نہ ہو اور کسی کی دل شکنی کا باعث نہ بنے. عقل حلال کا بہت خیال رکھے کہ یہ طاعت کرنے کا آلہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا اوزار ہے. لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین اسی کی زیادہ تاکید کرتے ہیں, کیونکہ اگر اچھا لقمہ کھائے تو اچھے کام اعضاء سے ظاہر ہوں گے اور خراب لقمہ کھائے گا خراب کام اعضاء سے ظاہر ہوں گے. اور کچھ دن صحبت شیخ میں ضرور رہے, اس سے بہت فائدے ہوں گے. شیخ کے طرز انداز سے واقفیت ہوگی, مناسبت ہوگی, حجاب اور تکلف جو درمیان میں ہے وہ دور ہوگا, اور یہی ذریعہ حصول مقصود کا ہے. کچھ دن قیام کے بعد اگر شخص غائب رہ کر بھی کام کرے گا تب بھی انشاءاللہ کام ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ تانبے سے کندن جب ہی ہوگا جب صحبت میں رہے گا. بدو گفتم کی مشکے یا عبیری کہ ازبوئے دلاویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستہ. ایک قصہ ہے کہ ایک مٹی جو ہے وہ گلاب کے پودے کے پاس ہونے کی وجہ سے اس میں سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ تیرے اندر یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک مٹی ہوں ناچیز, لیکن ایک مدت تک میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں, اس کی وجہ سے اس صحبت کے اثر نے میرے اندر خوشبو پیدا کر دی. فرمایا جب حال جب ہی ہوگا, صاحب حال جب ہی ہوگا جب کچھ دن شیخ کے پاس رہے, کیونکہ میاں بیوی میں اگر نکاح دور ہی سے ہو اور دور ہی دور رہے تو لڑکا نہیں ہوں گا. لڑکا جب ہی ہوگا جب دونوں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. اشعار ذیل کا یہی حاصل ہے, یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر سب سال اطاعت بیریا. صحبت نکاح اگر یک ساعت است بہتر سب سال زہد و طاعت است. فرمایا عمل آخرت میں مشغول رہے, دنیا کے فضول جھگڑوں کو دور کرے اور اس شعر کو اپنا معمول کرے. ماہیش ندارم غم ہیش ندارم دستار ندارم غم پیچ ندارم. میں کچھ بھی نہیں رکھتا اپنے پاس اس لیے کسی چیز کا غم بھی نہیں رکھتا, تو پگڑی نہیں رکھتا تو پگڑی کے لپیٹوں کا غم بھی نہیں رکھتا. دستار ندارم سنا غمے پیچ ندارم, نہیں تو یہ کیسے دکھ رہا ہے, وہ کیسا دکھ رہا ہے, ہر وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کھول رہے ہیں لپٹ رہے ہیں کھول رہے ہیں لپٹ رہے ہیں. اب ہم نہیں بنتے نا, ہمیں یہ فکر ہی نہیں. تو بنتا نا تیرے کو ہمیشہ لگی رہتی ہے, جب دیکھو جب کھڑا رہتا ہے آئینے کے سامنے. وہ بتانا چاہ رہے ہیں دستار ندارم غمے پیچ ندارم. فرمایا دنیا کو سزائے سرائے خانہ سرائے اور مسافر خانہ سمجھے اور آخرت کو اپنا گھر سمجھے. اگر ان دونوں باتوں کو خوب ذہن نشین کرے تو انشاءاللہ ساری مصیبتیں حل ہو جائیں. جس طرح دنیا کے سفر کی مصیبتیں وطن کا آرام خیال کر کے ہوا ہو جاتی ہیں, اسی طرح آخرت کے آرام کو خیال کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. ساری خرابیاں آخرت کے بھلانے سے اور دنیا کے پیش نظر رکھنے سے ہوتی ہیں. ساری خرابیاں آخرت کے بھلانے سے اور دنیا کے پیش نظر رکھنے سے ہوتی ہیں. دنیا پر دین کو مقدم رکھے انشاءاللہ تعالی تقدیم آخرت کی برکت سے دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور حدیث شریف میں اس کی صراحت بھی ہے, من جعل الهموم هما واحدا یعنی هم الاخره کفاه الله هم دنیاه. جو آدمی اپنی فکر آخرت کی بنا لے اللہ اس کی دنیا کی فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اگر دنیا کو دین پر مقدم کرے گا تو دنیا تو تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گی مگر آخرت تو بالکل برباد ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. وعلیکم السلام. کیسا حال شیخ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرمایا دو چیزیں اہل علم کے واسطے بہت ہی بری ہیں, دو چیزیں اہل علم کے واسطے بہت ہی بری ہیں, حرص اور کبر. یہ نہیں ہونا چاہیے, لالچ نہیں ہونا, چونکہ سارا دین بکتا ہے اسی بیس پہ. اگر مولوی کی طبیعت میں لالچ ہو, قناعت نہ ہو, تو پھر وہ ادھر 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 اس کے سامنے ذلیل ہونا, اس کے سامنے ذلیل ہونا, اس کے پریشر میں آنا, اس کے پریشر میں آنا, اس کی ماننا اس کی ماننا, یہ سب چکر شروع ہو جاتا ہے, دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. آدمی آزادی سے خوددار ہو کے اپنا کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے چاہے آدمی کو دو ہی روٹی ملے, بغیر سالن کی روٹی ملے, اس میں خوش رہے, حرص نہ کرے. اور دین کا کام اس کے بغیر ہوتا بھی نہیں. ہمارے سارے اکابر جو ہیں انہوں نے جس انداز سے دین کی خدمت کی وہ تھوڑی دنیا پہ راضی اور استغنا کے ساتھ. اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے, تھوڑی دنیا پہ راضی ہونا اور استغنا کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے آج بھی علماء کا اس پر عمل ہے بہت بہت. سب سے کم آمدنی جس پر عالم راضی ہوتے ہیں, جس پر یعنی جس پر آدمی راضی ہو کے گزارا کر لیتا ہے اپنی سیلری وغیرہ میں, وہ عالم ہی ہوتا ہے. گزشتہ رمضان سے پہلے ایک اخبار کے اندر ایک غیر مسلم کا جو ہے نا وہ آیا تھا, آرٹیکل آیا تھا, اس نے ریسرچ کیا ہے اور اس نے عجیب بات لکھی. اس نے لکھا کہ یہودی اپنے سینیگاگ کے اندر وہاں کا جو امام ہے ان کا ربی جو ہوگا وہ $2,00,000 سے لے کر $3,00,000 ماہانہ بناتا ہے عموماً, سالانہ بناتا ہے عموماً, سالانہ سیلری اس کی. اور عیسائی جو ہے وہ $1,50,000 کم از کم بناتا ہے, اور مسلمان عالم جو ہے پورے امریکہ کے اندر $36,000 زیادہ سے زیادہ بناتا ہے سال بھر. لگا کہ سب سے کم سیلری پر راضی ہو کر خدمت کا جذبہ رکھنے والے دین کی اور سروس دینے والے کمیونٹی کی وہ اسلام کے علماء ہوتے ہیں. یہ غیر مسلم نے لکھا. جی تو ابھی بھی یہ سب کیا ہے, یہ علماء ہمارے جو بڑوں کا جو انداز ہے ان کی زندگی گزارنے کا, ان کے سکھانے کا, ان کے رہنے کا, اس سے ملا ہوا سبق ہے. اگر اس کو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کرام اس کی حفاظت فرماتے ہیں. پلس اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حرص جو ہے نا عالم کو مناسب نہیں ہوتی, اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. دوسرے کبر, بڑاپن. کبر کا مطلب ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا, میرے کو آتا ہے اس کو کیا آتا, میں اس سے افضل ہوں. افضل تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کو کہتے ہیں. تو پسندیدہ ہے یا وہ پسندیدہ ہے کیا معلوم. ٹھیک ہے, علم کسی کے پاس زیادہ ہوگا تو اس سے اس کا پسندیدہ ہونا لازم نہیں آ جاتا نا. اللہ کا پسندیدہ ہونا ایک الگ چیز ہے, کسی کو زیادہ معلوم ہونا, کسی کو کم معلوم ہونا یہ الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو خوب معلومات ہو وہ اللہ کا پسندیدہ نہ ہو, اور کسی کو بالکل معلومات نہ ہو جاہل ہو وہ اللہ کا پسندیدہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے. فرمایا کہ گناہوں کے علاج میں بے پرواہی نہ کرے, جہاں تک ہو جلدی توبہ کرے ورنہ سخت مشکل پیش آئے گی. گناہوں کو چھوڑنے میں, توبہ کرنے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے ورنہ مشکل پیش آتی. فرمایا ذکر و اشغال میں کسی سنت کا ترک نہ ہونے دے, ذکر میں اور شغل وغیرہ میں کسی سنت کا ترک نہ ہونے دے. اس بات کو خوب سمجھ لے کہ اگر ترک سنت کر کے ذکر وغیرہ کرے گا تو خاک نفع نہ ہوگا, خصوصی معاصی اور ایزا رسانی سے بہت اجتناب کرے, بیماری اور مصیبتوں کو زیادہ موجب قرب سمجھے. بیماری اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں بندے کو, اور اس بات کا پکا یقین کرے کہ جو درجہ برسوں کے مجاہدہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا وہ تھوڑے دنوں کی بھاری مصیبت اٹھانے سے حاصل ہو جاتا ہے. فرمایا تعلیم دین کا کام دیندار ہی کر سکتا ہے, دنیا دار سے ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے دینداروں کو ہی دین کی تعلیم کا کام کرنے دینا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ کریں. بعض لوگ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ ہم دین کی تعلیم دیتے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم انتظام کرتے, یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ علماء کے غریب رہنے ہی میں بھلائی ہے, جس قوم اور جس مذہب کے علماء امیر ہو گئے وہ مذہب برباد ہو گئے. عجیب بات کہی, اچھی نہیں, وہ تو ضروری ہے. جب رمضان میں آپ وتر پڑھیں گے تو وہ جماعت سے ہی پڑھیں گے. رمضان کے بغیر بھی جب پڑھتے ہیں تو وتر پہلے پڑھ لینا چاہیے اور آخر میں تہجد پڑھ لینی چاہیے. بعد میں جو ہے نا جب تہجد رات میں پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے, کبھی بھی وتر کو مؤخر نہیں کرنا. حتیٰ کہ صحابہ کو حضور نے نصیحت فرمائی تھی کہ سو کر اٹھنے کے انتظار میں وتر کو مؤخر مت کرنا کہ قضا ہونے کا ڈر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس اطمینان میں نہ رہنا کہ سو کے اٹھنے کے بعد وتر پڑھ لوں گا, قضا ہونے کا ڈر ہے. وتر پڑھ کے سو جاؤ, پھر تہجد کے لیے اٹھ جانا ضرور. تو وہ الگ چیز ہے. جماعت کے ساتھ ہی جوائن کریں گے رمضان میں تو جماعت سے ہی جوائن کریں گے. نوافل جتنے چاہے پڑھو اس میں مناتے ہیں. سنقرئک فلا تنسا ہے نا, سنقرئک فلا تنسا سبح اسم ربک الاعلی میں اس کو 19 مرتبہ فجر میں اور مغرب میں پڑھنا چاہیے. سنقرئک فلا تنسا اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ بھولتے نہیں, پھر پابندی کرنے سے پھر بھول کی شکایت دور ہو جاتی ہے. اس کا مطلب بھی یہ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نا تو اس سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ آپ جیسے حضور کو آپ نے کیا ویسے میرے کو بھی تھوڑا سا کچھ تو دے اس میں سے صدقہ تو پھر مل جاتا ہے صدقہ. رسکی ہے بہت, غالب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا روزہ ہی نہ ہوتا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہو مگر خطرہ مول لینے والی بات ہے. اگر وہ لوگ پوجا کرے تو اپن بھی کر لیتے جانا, مندر گئے تو اپن بھی چلے آنا ساتھ. اپنا ایمان کبھی خراب نہیں کرنا, ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہماری نماز کا ٹائم یہ ہے ہم ہی صحبت پڑھیں گے, ہماری افطار کا ٹائم یہ ہے ہم ہی صحبت کریں گے, ہماری سحر کا ٹائم یہ ہم ہی صحبت کھائیں گے. کھلانا ہے تو کھلاؤ نہیں تو جاؤ جھک مارو, ہم کوئی محتاج ہیں تمہارے؟ استغنا تو رہا ہی نہیں, یہی تو بات ہو رہی تھی. حضرت جو فرما رہے ہیں جگیا کے رہتے ہیں پیچھے 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 پیچھے, جماعت والے دوسروں کے کھانے پہ آ گئے. پہلے زمانے میں بڑا اہتمام ہوتا تھا, جماعت چاہتی تھی کہ ہم دوسرے کا نہ کھائیں اپنا کھائیں, تو کسی کے پریشر میں نہیں رہتے تھے. اب دوسرے کے کھانے پہ جینا چاہتے ہیں تو اس پہ تو پریشر میں آ جائیں گے. اب یہ تو بہت ہی یعنی انتہائی بدتمیزی کی بات ہے کہ ان کی رعایت میں اپنا روزہ خراب کرنا, ان کی رعایت میں اپنی نماز خراب کرنا, یہ تو انتہائی اعلیٰ گھٹیا درجے کی چیز ہے. جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کو جماعت میں, پھر آپ اپنی اصلاح کرنے جا رہے ہیں, اپنا دین صحیح کرنے جا رہے ہیں کہ دین بگاڑنے جا رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کھانا ان کے کھانے کے ٹائم پہ, اور کبھی بھی نہیں پڑھنا ان کے وقت کی نماز. اپنے حساب کی اگر ہے تو ان کے ساتھ پڑھی ورنہ نہیں. اور کھانے میں بھی ایسے ہی احتیاط کرنا, اگر کنفرم حلال کھلاتے ہیں تو کیا کھانا, نہیں تو صاف معذرت کر دینا آپ حرام کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں اس سے بحث نہیں, ہم یہ کھاتے ہیں, اگر آپ یہ پرووائڈ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیجیے. ہم کھانا ہے تو کھاتے ہیں, بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہتے ہیں. ہمیشہ تبلیغ کا کام استغنا سے ہوتا رہا ہے زیادہ. جب سے جو ہے نا برتن لے جانا چھوڑ دیا کوکنگ کے, اور جب سے خود کک کرنے میں جی چرانے لگے ساتھی, اور کوشش یہ ہونے لگی کہ بھائی مقامی ساتھی ذمہ داری سنبھال لیں, اس کو کھلا لیں پلا لیں, کام پورا ستیہناش ہو گیا. تبلیغ والے پہلے بھی آتے تھے ہمارے علاقوں میں, ان کی تبلیغ سے تین تین دن کی تبلیغ سے علاقے چمک جاتے تھے, ایک نورانیت آ جاتی تھی علاقے میں, ایک اثر پڑتا تھا ان کی بات کا, ان کے طور طریقہ کا. وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ نقد جو ہے نا اپنے آپ کو وقت نہ دے. نقد تین دن کم از کم دینا پڑتا تھا اپنی دعوت دینے کے لیے. اب تو یہ ہاں دیتے, یہ بھی جماعت میں لگانے والے ہیں, ارادہ کر رہے ہیں کھا لو, ایسا چل رہا ہے آج کل. تو اگر کوئی بہت زیادہ اصول سے بولا بھی تو پہلے تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ جماعت کا وقت لگاتا بھی کہ نہیں لگاتا, اور کھانا کہاں سے لایا, گوشت کہاں سے لایا, اور بھائی برا مان جائے گا, ہم یہاں دین کا کام کرنے کے لیے آئے, تو اپنا دین خراب کر کے نکل گیا, انہیں تو جان کا وہاں ہے, اس کا دین پہلے سے خراب تھا ابھی بھی خراب ہے, تمہارا پہلے اچھا تھا وہاں جا کے کھا کے خراب ہو گیا, کس کا نقصان ہو گیا؟ کبھی نہیں کھانا. نمازوں میں یہ دیکھا میں نے, کھانے پینے میں ایسی چیز دیکھی ہے بہت بے احتیاطی دیکھنے میں آئی.
نماز جو
دو حالات ہوتے ہیں, بعض کنڈیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی جماعت الگ کر لینی پڑتی ہے, بعد میں نماز پڑھ لے آپ دوہرا لے اپنی, اور اگر بعض صورتوں میں آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کا ساتھ دینے کی, آپ اپنا الگ پڑھیں. جگہ چھوٹی ہے, چھوٹی مسجد میں آپ ہیں, اب جماعت کہیں ادھر ادھر جا نہیں سکتی, گشت میں بھی نہیں نکل سکتی, نماز کا وقت ہے اور جناب والا وہ نماز پہلے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر, تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کی تو نماز نہیں ہوگی لیکن نفل کی نیت کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے, پھر بعد میں اپنی پڑھ لو گے. اور اگر یہ صورت بنے کہ آپ جو ہے نا نہ پڑھیں وہاں پہ, ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو, تو وہ زیادہ بہتر ہے. جیسے آپ گشت میں نکل گئے, یا یہ کہ آپ کسی دوسری جگہ چلے گئے, یہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں نماز آنے جانے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں پر ہیں, بیسمنٹ میں جماعت ٹھہری ہوئی ہے, اوپر مسجد والے آتے ہیں جاتے ہیں, جان دو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نہیں پڑھنا چاہیے.
یہ قصر جو ہے, مثال کے طور پر سفر کیا شروع ہم نے یہاں سے, تو 48 میل یا اس سے زیادہ جب ہو گیا تو پھر قصر, تو کوشچن یہ ہے کہ
48 میل اس سے زیادہ
یعنی سفر اگر ہے تو پھر
قصر کب ہوگا؟
میں سوال کر رہا یہ ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سٹی لمٹ کے بعد جب شروع ہو تو پھر
جی سٹی لمٹ کے بعد سے سفر شروع ہو جائے. اگر آپ کو جانا اتنی دور ہے 48 میل اور آپ سٹی, تو پھر آپ جیسے ہی سٹی لمٹ سے باہر ہوں گے آپ مسافر شروع ہو جائیں گے. نماز آپ پڑھیں گے سٹی کے باہر تو قصر والی پڑھیں گے. قصر پڑھنے کے لیے 48 میل پہنچنا ضروری نہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ
سٹی لمٹ سے کاؤنٹ ہوگا, بلدیا سے, جی شکاگو کا بلدیا جہاں سے ختم ہو کے سبب کے بلدیا جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا وہاں سے شروع ہوگا. کس کے؟ اس کے اس میں داخل ہے, ڈیوٹی میں ہے, تو اچھا ہے کرا لے, کرا لو, اس لیے کہ انہیں ملتا ہی کم پہلے تھا, جب ملا جب ہی کرا لو.